لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، طبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
درود. لائق صدر احترام مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں فرش عزائے حسینی بچھانے کی توفیق عنایت فرمائی. وہ فرش عزا کے جو مطلع انوار علوم اہل بیت ہے، وہ فرش عزا کے جو ملائکہ کی آمد و رفت کی آماجگاہ ہے، وہ فرش عزا کہ جہاں پر آسمان سے زمین کی طرف آنے کے لیے فرشتے ترسا کرتے ہیں اور خدا کی اجازت کے منتظر رہتے ہیں، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ عظیم سعادت ہمیں عنایت فرمائی. آج سے انشاءاللہ تقریباً پانچ روز تک یہ سلسلہ مجالس عزا یہاں پر اسی مقام پر جاری رہے گا. شروع کی دو مجالس، ابتدائی دو مجالس کا عنوان مومنین کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے دیا گیا ہے. آپ نے سرنامہ کلام میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کو سماعت فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 97، اس آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں میں، چاہے جس کا تعلق مردوں سے ہو یا عورتوں سے، جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے گا، شرط یہ ہے کہ اگر مومن ہو تو پروردگار عالم یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم اسے اس کے عمل کی جزا اور اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور اس کے بعد اسی آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ اسے ہم یہ تحفہ عنایت فرمائیں گے، حیات طیبہ اسے عطا کر دیں گے۔ طیب اور طاہر حیات، پاک پاکیزہ زندگی اسے عطا کر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور اس کے بعد ہم اسے وہ اجر عطا فرمائیں گے کہ جتنا بہتر سمجھ سکتا ہو وہ سمجھ لے، وہ اجر ہمیں اپنی بارگاہ سے اس انسان اس مومن کے لیے عطا کریں گے۔ ہمارے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے بھی، احادیث ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ذریعے سے بھی مقام مومن پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، ایسا نظر آیا ہے۔ بارہا یہ سمجھایا گیا، بارہا مقام مومن کو احادیث معصومین علیہ السلام میں یاد دلایا گیا، اس کی امپورٹنس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بیان کیا گیا۔ کون ہوتا ہے مومن؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا۔ مومن ہوتا کون ہے؟ صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جو کیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں پروردگار؟ ذکر اللہ، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ افراد وہ ہوتے ہیں، یہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے رب پر، جو اپنے پالنے والے پر توکل اختیار کرتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں۔ تو دو نشانیاں، تین نشانیاں بیان ہو گئیں۔ پہلی یہ نشانی کہ جب اس مومن کے سامنے، انما المؤمنون الذین، مومنون وہ افراد ہیں کہ جن کے سامنے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد تازہ کرتے ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، اور تاویل آیات کے اعتبار سے جو مفہوم آیت بنے گا وہ یہ کہ جب اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، جو اس کون کے اندر، جو اس عالم کے اندر، انسان کی روزمرہ زندگی کے اندر جو اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو اپنے ایمان کے اندر اضافہ محسوس کرتا ہے، اور یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جار مجرور کا مقدم ہونا حصر کا فائدہ دیتا ہے، یہ ایک نحو کا قاعدہ ہے کہ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ کہا نا اللہ نے، وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اگر اس طرح سے نہ کہا ہوتا، یہ کہا ہوتا ہم يَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ تو بھی جملہ ٹھیک تھا، مگر ہم عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کا سہارا صرف ان کا پالنے والا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بات یہاں پر ہو گئی۔ پروردگار عالم نے اپنے ہادیان برحق کے ذریعے سے ہم تک جو پیغامات پہنچائے ہیں، ان میں ایک خاص حصہ ان احادیث کا، ان بیانات کا ہے کہ جو احادیث بیان کرتی ہیں کہ مومن کا یہ مقام ہے، مومن کا یہ احترام ہے، بلکہ رسالت ماب ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن اعظم حرمتا من الملائکہ، مومن وہ ہے کہ جس کی حرمت ملائکہ سے افضل ہے۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا احترام جتنا ملائکہ کا احترام ہوتا ہے اس سے زیادہ مومن کا احترام ہوتا ہے. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے, ایک پوری طویل حدیث ہے کہ جس کا ایک ٹکڑا, اس کے بھی اندر سے میں نے روانی میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, میں آگے بڑھ رہا ہوں. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ بندہ جو میں نے خلق کیا ہے, یا وہ بندگان جو میں نے پیدا کیے ہیں, جو میری خلقت تصور کیے جاتے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں. خدا یہ چاہتا ہے. اور یہ جو آپ نے ابھی آیت سورہ انفال کی آیت سماعت فرمائی کہ جب بھی اللہ کی نشانیاں اس کے سامنے آتی ہیں, زیادت ہم ایمانا, ایک خلق ہوا ہوا انسان بھی وہ ہے کہ اگر ایک دوسرا مومن انسان اس میں اللہ کی پرچھائی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے, اس عنوان سے کہ یہ وہ ہے کہ جسے میرے اللہ نے خلق کیا ہے, یہ وہی ہے کہ جسے میرے اللہ نے خلق کیا ہے. خیر, اب پروردگار عالم کا مخلوق اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی راہ پر چل رہا ہے یا اس کی راہ پر نہیں چل رہا ہے, یہ اس کا اپنا عمل ہے, یہ اس کا اپنا فعل ہے. لیکن پروردگار عالم, ایک عام انسان کی بات الگ ہے اور ایک مومن کی بات الگ ہے, اس کو مکس نہ کیجئے گا. مومن کہ جس کا مقام عام انسانوں کی نسبت بہت بلند ہے, بہت بلند ہے, کیونکہ یہ جو احادیث وارد ہوئی ہیں یہ عام انسان کی بات نہیں ہے, یا کسی مسلمان کے لیے ہے یا پھر مومن کے لیے, اور مسلم سے زیادہ مومن کی عظمت حرمت کا بیان آپ کو روایت میں زیادہ ملے گا. ایک اور آیت ہے, وافی ہدایہ کی تلاوت سماعت فرما لیں, ایک اور قرآن کریم کی آیت سن لیجئے, دلوں کے نور میں اضافے کا سبب بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ نحل کی آیت نمبر 78. بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. یہ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے, تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں خارج کیا کہ لا تعلمون شیئا, کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے, کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے. اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے, خاص طور سے وہ افراد کے جو ذرا سا قرآن کریم کی آیتوں سے یا اس کی تفسیر سے یا خاص طور سے ممبر سے اور ذکر اہل بیت سے علیکم السلام ورحمۃ اللہ انسیت رکھتے ہیں. آغا صاحب آگے تشریف لے کر آئیے گا, ایک بلند آواز میں درود بھیجیے مل کر محمد و آل محمد پر. تم سے ایک سوال ہے کہ پروردگار عالم یہاں پر کیا ارشاد فرما رہا ہے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے. یہاں پر خدا چاہتا تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جاہل تھے, کیا خدا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جاہل تھے؟ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں خارج کیا, بطن سے اس حالت میں خارج کیا کہ تجہلون, مادہ جہل کو استعمال کرتا پروردگار, مادہ علم کو حرف نفی کے ساتھ استعمال کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو پروردگار عالم یہاں پر بیان کرنا چاہ رہا ہے, اگر میں چاہتا تو مادہ جہل, جہل کی نسبت دے سکتا تھا اپنے بندے سے خطاب کرتے ہوئے, مگر میں نے یہ نہ کیا. میں نے یہ نہیں کہا تم جاہل تھے, میں نے کہا تم عالم نہیں تھے. ایک ہی بات کرنے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں, ایک ہی بات کرنے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میرے مجمع میں 50% افراد سو رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میرے مجمع کے 50% افراد بیدار ہیں, تو یہ کیوں نہ کہا جائے کہ میرے مجمع کے 50% افراد بیدار ہیں. حالانکہ حقیقت حال الحمدللہ یہاں پر یہ ہے کہ 100% افراد بیدار ہیں. یہاں پر اور آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت درود کی تلاوت کے ذریعے سے دے بھی دیا. لیکن بات کو آگے بڑھایا جائے, بات کو آگے بڑھایا جائے کہ پروردگار محسوس ایسا ہوتا ہے کہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندے کا احترام کیا جائے, خاص طور سے وہ میرا بندہ کہ جس کے پاس نعمت ایمان بھی موجود ہے. مسلم اور ہوا کرتے ہیں, مومن اور ہوا کرتے ہیں, اور انسان جس کی محبت, جس کی ولایت اپنے دل میں رکھ کر مومن کے درجے پر فائز ہوتا ہے, اسی کو تو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. بات یہاں پر اتنی سی. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں، المومنون اخوا، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، بنو ابن و ام، ایک ماں اور ایک باپ سے ہیں، ایسے بھائی ہیں کہ جیسے بھائی ایک ماں اور ایک باپ سے جو بھائی ہوا کرتے ہیں ویسے بھائی ہیں مومنین آپس میں. اور صرف یہ ایک حوالہ نہیں دیا، المؤمنون اخوا، انما المؤمنون اخوا، چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، انما حصر کے لیے ہے کہ مومنین بے شک یقیناً فقط و فقط بھائی ہیں، آپس میں بھائی ہیں. کیسے بھائی ہیں؟ کہ جیسے ماں باپ سے جنے ہوئے دو بھائی ہوتے ہیں ایک ماں باپ سے، ویسے ہیں بنو ابن و ام. اور اس کے آگے، اور اس کے آگے حدیث کا اگلا حصہ یہ بیان کرتا ہے کہ ایسے جڑے ہوئے ہیں، اتنے سگے بھائی ہیں، چلیں اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، اتنے سگے بھائی ہیں کہ اگر کوئی ایک کو حرکت دیتا ہے تو دوسرا اگر سویا ہوا ہو تو بیدار ہو جاتا ہے. کوئی اگر سویا ہوا ہو آپ جا کے اسے حرکت دیں تو بیدار ہو جائے گا نا، اٹھ جائے گا، سو رہا ہے اٹھ جائے گا. دو ایسے جڑے ہوئے بھائی، چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، دو مومنین کو ایسا بھائی قرار دے رہے ہیں. اور پھر ایک حدیث کے اندر اس انداز سے بھی وارد ہوا ہے کہ دو بھائی ہیں، اگر ایک کو اذیت ہوگی تو درد دوسرے کو ہوگا. اب پرکھتے جائیے، انسان اپنے آپ کو اس کسوٹی پر رکھتا جائے کہ امام علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا، مگر کیا میں امام کے اس قول پر پورا اتر رہا ہوں، اپنے مومن بھائی کو یہ درجہ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، یا غافل ہوں تو آج پتہ چل رہا ہے، تو آج سے میں نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ آپ بیان سماعت فرماتے رہیں اور اسی بیان کے درمیان اس کسوٹی کو سلجھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے گا. اور اس کے بعد المؤمن اخ المؤمن کل جسد الواحد، مومن باقر العلوم والنبیین امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے. مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ المؤمن اخو المؤمن، مومن ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح سے دونوں بھائی ہیں ایک دوسرے کے. وارواحہم کل واحد، اور ان کی روحیں بھی ایک ہی روح ہیں، اور ان کی روحیں بھی ایک ہی روح سے ہیں. بھائی کی بات ہو رہی ہے تو ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ سمجھتے ہیں. شہر رے کا ایک رہنے والا ایک مومن، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں تھا، فقر و فاقہ مجھ پر طاری تھا، حکومت کا قرض مجھ پر بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور میں اگر وہ قرض چکانا چاہتا تو قرض تو چک جاتا، میں مفلس ہو جاتا، اتنا مقروض ہو چکا تھا. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہمارے علاقے شہر رے کا جو نیا والی آیا ہے، جو نیا گورنر آیا ہے، اس کے بارے میں میرے دوست یہ خبر دے رہے تھے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا شیعہ ہے. میں نے یہ سوچا کہ جا کر کیوں نہ اسے اپنا حال دل بیان کر دوں، میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جا کر اس سے اپنا حال دل بیان کر دوں. لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہوا، وہ اہل بیت کی محبت نہ رکھنے والا نکلا، تو پھر نہ فقط یہ کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ میں ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاؤں گا. تو اس وجہ سے میں رک گیا. اور پھر میرے ذہن میں خیال آیا, پھر میرے ذہن میں خیال آیا, میں نے کہا اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے زمانے کے امام سے توسل کرو. یہ انسان کے پاک طینت ہونے کی دلیل ہے کہ خدا اسے الہام کرے کہ یہاں وہاں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا, اہل بیت کے دروازے کو کھٹکھٹا, یہاں سے تیری جھولی کو یہ بھر کر واپس بھیجیں گے. اور پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں حج پر جاؤں گا. اب آپ کے ذہن میں سوال بالکل آ سکتا ہے اور آنا بجائے کہ آج کے دور میں جو حج انسان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے پاس ایک بھاری رقم ہونی چاہیے تب وہ حج پر جا سکتا ہے. اس دور میں ایسا معاملہ نہیں تھا. اس دور میں تو اگر چاہتا تھا انسان, اس کے پاس سواری ہوتی تھی تو سواری پر بیٹھتا تھا اور اگلی منزل سے پہلے تک کا سامان مہیا کرتا تھا اور اس کے بعد نکل جاتا تھا. اور اگر کسی کے پاس سواری بھی نہ ہوا کرتی تھی تو پیدل بھی چلا جایا کرتا تھا. یہ اس دور کی بات تھی. اسی لیے اس کا حج پر جانے کا سوچنا اور حج پر چلے جانا بالکل پریکٹیکل ہے. اور وہ نکلا حج پر. حج پر کیوں جا رہا ہے؟ اس نے یہ سوچا کہ میرے زمانے کا امام, ساتویں امام علیہ السلام, وہ مجھے حج پر ضرور ملیں گے, وہ مجھے حج پر ضرور ملیں گے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک جملہ اور سن لیجئے درمیان میں, ود ان دی بریکٹس, تاکہ شاید یہ جملہ کبھی کسی کے کام آ سکے. کوئی اگر شخص اپنے زمانے کے امام سے ملنا چاہتا ہے, حج پر جائے گا, اس کی ملاقات ضرور ہو جائے گی. اس لیے کہ ہر سال حج زمانے کے امام ولی خدا حجت خدا کی سرپرستی میں ہوتا ہے. اور زمانے کے امام کی بات آئی ہے, جناب بی بی نرجس کے لال کی بات آئی ہے, حقا حسن عسکری کے دل کے ٹکڑے کی بات آئی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ فقط آپ کو زمانے کے امام سے کعبہ میں ملاقات ہو سکتی ہے. چاہیں تو حسین ابن علی کے روضے چلے جائیے گا, وہاں امام زمانہ مل جائیں گے. چاہیں تو مولا کائنات کے روضے چلے جائیے گا, وہاں مولا سے ملاقات ہو جائے گی. چاہیں تو مسجد کوفہ چلے جائیے گا, وہاں پر امام زمانہ مل جائیں گے. چاہیں تو مسجد سہلہ چلے جائیے گا, وہاں پر زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے گی. بلکہ زمانے کے امام کا ایک واقعہ جو ملاقات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے بہت معروف ہوا, کہ بلانے والے نے بلایا, مولا تشریف لے کر آئے, مولا کو آنے میں تاخیر ہوئی, کہا مولا آپ کو آنے میں تاخیر ہوئی, امام نے فرمایا مجھے آنے میں تاخیر نہیں ہوئی, تیرے بلانے میں تاخیر ہوئی. جہاں ہو انسان اپنے زمانے کے امام کو صدقے دل سے پکارے, ہو نہیں سکتا کہ فاطمہ کا دل کا ٹکڑا آنے سے اور مدد نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مولا جانتا ہو کہ میرا چاہنے والا مشکل میں ہے, اور تو وہ چلا حج پر اور پہنچا مکہ مکرمہ, اور وہاں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی ملاقات. امام سے اس کی ملاقات ہوئی. مولا یہ میرا مسئلہ اور یہ میرا پورا کا پورا حال دل, یہ میرا دل کہتا ہے, میرا دل کہہ رہا ہے کہ جس شخص نے اس ایمان کی بلندی پر جا کر مکہ کا سفر کیا ہوگا, ہو نہ ہو اس نے یہ جملہ ضرور کہا ہوگا, مولا آپ کی بارگاہ میں آنا, ایک ایک قدم چلنا اللہ کے قریب ہونے کی کا سبب تھا, ورنہ آپ میرے حال دل کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مگر مولا آپ آقا ہیں, میں غلام ہوں, غلام کا فرض ہے کہ آقا کے سامنے جھکے, اور اپنی جھولی کو پھیلانا اس بات کے ثبوت کے طور پر ہے کہ مولا میں آپ کا غلام ہوں, آپ میرے آقا ہیں. مولا یہ میری مشکل ہے. اور میں بات کو مختصر کروں, مولا نے کچھ نہ کہا. مولا نے کہا کہ ایک کام کر, میں تجھے رقعہ لکھ کر دے رہا ہوں, ایک چھوٹا سا پیپر, اس کے اوپر میں تجھے خط لکھ کر دے رہا ہوں. آج جا کر والی شہر رہ, جب واپس جائے گا تو اس کے پاس یہ رقعہ پیش کر دینا, تیری مشکل حل ہو جائے گی. اور وہ چلا واپس آیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام, وہ بیان کرنے والا یہ بیان کرتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا. اب آ جائیے مومن کے احترام کی بات. اور جو مومن کو احادیث کے اندر ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی کہا گیا ہے, امام کے کلام مبارک کی روشنی میں اس کا ثبوت اور اس کی دلیل دیکھ لیجئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پروردگار عالم کا عرش کے نیچے اس کی رحمت کا ایک سایہ ہے, اور اس سائے کے نیچے وہ افراد آ سکتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کی مدد کی ہو, جس نے اپنے بھائی کی مدد کی ہو, یا اس نے اپنے بھائی سے غم کو دور کیا ہو, یا اپنے بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کیا ہو. اور یہ جو خط لے کر آیا ہے وہ تیرا بھائی ہے, اور یہ جو خط لے کر آیا ہے تیرے پاس یہ تیرا بھائی ہے. والسلام, مولا کا خط ختم. مولا کے خط کی عبارت اپنے اختتام کو پہنچی. کیا مولا ارشاد فرما رہے, وہ پہنچا ہے اس والی کے پاس اور ابھی مذبذب ہے. ایک مرتبہ خط دیا, بلکہ وہ پہنچا دربار میں, اور جو اسے ریسیو کرنے کے لیے آیا بادشاہ کے پاس لے جانے کے لیے, اس نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد ہوں, ان کا خط لے کر آیا ہوں. فوراً سے اسے ایک جگہ پر مہمان بنایا اور والی رے کو بلایا, اور جیسے ہی وہ شخص آیا ایک مرتبہ پہلے اس شخص کو مسند پہ بٹھایا, اپنی مسند پہ بٹھایا, اور خود زمین پر بیٹھ گیا. کہا یہ کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا کا خط ہے, لاؤ یہ خط مجھے دے دو. اور وہ خط لینے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگاتا جاتا تھا, اسے چومتا جاتا تھا, اور اس کے بعد وہ بیان کرنے والا شخص جو فقیر ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے جیسے جیسے اپنے مولا کی خیریت اس کی خدمت میں بیان کی, ویسے ویسے وہ میرے سامنے جھکتا چلا گیا, وہ میرے ہاتھوں کے اور میرے پاؤں کے بوسے لینے لگا. اور اس کے بعد وہ سارا کا سارا واقعہ کہ اس نے جو کچھ اس کی مدد ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری مدد کی, اس کا قرض سارا ختم کر دیا, اپنے پاس جو کچھ موجود تھا دربار میں جتنا کچھ اس کے پاس موجود تھا آدھا اس نے اپنے پاس رکھا اور آدھا اس مرد فقیر کو دے دیا, اپنے پوشاک اپنے لباس میں سے آدھا لباس اپنے لیے رکھا, اور آدھا لباس کا میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اپنے آدھا لباس کا کلیکشن سارا کا سارا اس کو دے دیا آدھا, اور وہاں سے چلا. اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں اس بادشاہ کا, اس شخص کا, اس والی کا, اس گورنر کا شکریہ کیسے ادا کروں, مگر اتنا مجھے ضرور سمجھ میں آیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے. اگلے سال ایک بار پھر جا کے حج تو اس کی نیابت میں کر سکتا ہوں. اگلے سال وہ شخص چلا اور پھر سے حج کرنے گیا, اب یہ اپنا نہیں ہے, اس والی شہر رہ کی نیابت میں حج کرنے کے لیے گیا, اور پھر ساتویں امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو خوش ہو گیا. مولا نے صرف یہ سوال کیا, یہ بتا کہ تو خوش ہوا؟ کہا مولا میں بہت خوش ہوا. کہا اگر تو خوش ہوا تو یاد رکھ لے کہ اس والی شہر رہے, اس گورنر نے مجھے خوش کر دیا, اس نے مجھے خوش کیا, یقیناً یقیناً اس نے میرے جد امیر المومنین مولا کائنات حلال مشکلات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خوش کیا. اور ہمارے جد رسول خدا کو خوش کیا اور خدا کی خوشنودی کا سبب بنا. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ مومن کا مرتبہ کیا ہے, اس کے احترام کی منزلت کیا ہے. پانچویں امام علیہ السلام ہی کی ایک حدیث ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے, الا انبئکم المؤمن یا من المومن, کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں بیان کروں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے من اتمنہ بے انفسہم و اموالہم, کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ دوسرے اس کے مومن بھائی ان کے نفوس, ان کے نفس اور ان کے مال اس مومن سے امان میں رہیں. یعنی کہ مومن وہ ہوتا ہے. امام علیہ السلام پہلے یہ ارشاد فرماتے ہیں, سوال کرتے ہیں, کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ سنو, مومن وہ ہوتا ہے کہ دوسرے مومن کی جانے اور ان کے مال اس مومن سے سیف رہیں, سیکیورڈ رہیں. یہ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مگر بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں اس دور کے اندر کہ جس کے اندر انسان کسی غیر مومن سے ڈیل کرتے ہوئے تو سیف اینڈ سیکیور فیل کرتا ہے, مگر جب بات آتی ہے کہ فلاں مومن سے معاملہ ہونے جا رہا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, مجھے ڈر لگتا ہے. مجھے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو معاملہ ہو جائے اور میری رقم مجھے کل واپس نہ ملے. میں الفاظ بہت سنبھل سنبھل کے ممبر سے استعمال کر رہا ہوں, اور آپ سب مومن بھائی کچھ سخت باتیں ہیں مگر انشاءاللہ محبت کے ساتھ قبول فرمائیں گے, امید کرتا ہوں. اور یہ ممبر وہ ہے کہ جو امانت ہے, جہاں سے یہ باتیں بیان ہونا چاہیے. تو بس امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, مولا کا کیا کرائیٹیریا ہے, اور آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کا کرائیٹیریا کیا بنتا جا رہا ہے. آپ نے جو سورہ نحل کی اس آیت کے اندر, آیت نمبر 78 کے ذیل میں جو بیان کیا ہم نے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے بات کرتے ہوئے یہ خیال رکھ رہا ہے کہ انہیں جہل سے خطاب نہیں کر رہا, لا علمیت سے خطاب کر رہا ہے. یہ تو پروردگار عالم کا طریقہ ہے. ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہماری محفلیں ایسی ہیں, اب ہوتی جا رہی ہیں, ہو گئی ہیں ایک حد تک, کہ جس محفل میں 6, 7, 8 افراد بیٹھے ہیں, ان افراد میں سب سے زیادہ حاوی اس محفل کا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کسی کی سب سے زیادہ عزت دری کرنے کے اندر ماہر ہو. معاف کر دیجیے گا مجھے, ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہم 6 دوست بیٹھ جاتے ہیں, بلکہ میں اس کو اس انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جہاں پر دوستی گہری ہوتی چلی جاتی ہے وہاں پر ہماری زبان بہتر نہیں بدتر ہوتی چلی جاتی ہے. اب میں بہت ساری چیزیں ممبر سے کھل کر بیان نہیں کر سکتا, ورنہ ایک مومن کا دوسرے مومن بھائی کے لیے گالیوں کا استعمال محال ہے, ہو نہیں سکتا. میں ابھی دامن وقت میں گنجائش باقی نہ رہی ورنہ میں آپ کی خدمت میں وہ پورا واقعہ پیش کرتا, چلیں اگر ممکن ہوا بشرط حیات و توفیق کل کی مجلس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ. ایک کسی شخص نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کسی دوسرے شخص کی جانب بری نسبت دی, امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ کیا تم جو اس کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ انہوں نے یا ان کے والدین نے یہ کام کیا ہے؟ اگر تم نے نہیں دیکھا تھا تو پھر تم نے یہ جملے اپنی زبان سے جاری کیسے کیے, یہاں تک کہ ساری زندگی مولا نے اس شخص سے ترک تعلق کر لیا. یہ مومن کا احترام ہے, اور جہاں پر مومن کا احترام کرنا, چلیے اب میں یہ دو جملے, میں نے تھوڑا سا ماحول سنگین ہو گیا, اب مولا کی حدیث کے ذریعے سے اسے ذرا سا خفیف کرنے کی کوشش کریں. پیغام ہے, صرف پیغام, یہ تو یہاں بہت زیادہ کھل کر کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہم سب ایک ہی معاشرے کے افراد ہیں, تو صرف اشارہ بھی بات کو پہنچانے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے. پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے سکھائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. یقین جانیے انسان کی زندگیاں سنور جائیں, جیسا اہل بیت نے سکھایا جیسا اہل بیت نے چاہا اگر ویسے بن گئے تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری. مولا چھٹے امام علیہ السلام, میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں, چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہیں, صفا کی پہاڑی, دو پہاڑیاں مسجد الحرام کے ساتھ, ایک کا نام صفا ایک کا نام مروہ. مولا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہیں, اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مولا خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے کعبہ کیا تیری عظمت ہے, اے کعبہ کیا عظمت ہے تیری, تیری عظمت کو سلام. اور اس کے بعد مولانا ارشاد فرمایا حرمت المؤمن افضل من ھذا البیت، مومن کا احترام اس گھر سے زیادہ ہے. اچھا آپ نے ابتدا میں تو وہ والی حدیث سنی نا کہ رسالت مآب نے یہ فرمایا کہ حرمت المؤمن افضل من الملائکہ. اس حدیث کو میں پورا کر دوں اس کے بعد پھر یہ حدیث سن لیجیے اور اس کے بعد ربط مصائب اور مصائب. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ مولا رسالت ماں بھی ارشاد کر رہے ہیں کہ ملائکہ سے افضل. تو ایک شخص تھا ملائکہ کائنات بھی ہیں اور رسول کے دیگر اصحاب بھی ہیں. ان اصحاب میں ایک شخص تھا کہ جو اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا افضل من جبریل امن جبریل. اچھا رسالت ماں جانتے ہیں کہ یہ وہی ہے کہ جو ہر مرتبہ رسول کے قول کے سامنے اپنا قول لا کر رکھتا ہے. لہذا رسالت ماب نے اس شخص کے جواب کے لیے کسی اور کو نہیں بلایا. قریب میں بیٹھے میرے مولا سرکار مشکل کشائے کائنات کی جانب دیکھا اور رسالت ماب نے ارشاد فرمایا کہ یا ابو الحسن ما تقول عن ذلک، اے ابو الحسن آپ اس بارے میں کیا عرض فرمائیں گے؟ تو مولائے کائنات علیہ السلام نے کہا کہ ملائکہ ہی نہیں جبریل ہی نہیں جبریل بھی میکائیل بھی اسرافیل بھی ملائکہ سما بھی اور ملائکہ مقربین بھی سب سے زیادہ ان تمام کی نسبت مؤمن کا احترام زیادہ ہے. اور اس کے بعد رسالت مآب نے یہ عرض فرمایا کہ پروردگار عالم نے میرے علی کے سینے کو علم کے لیے ایمان کے لیے فقہ کے لیے استوار کر دیا ہے. جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. مجھے نہیں معلوم کہ جہاں پر مومن کے احترام کی بات آ رہی ہے وہاں پر رسالت مآب علی کے احترام اور علی کی محبت کی بات کیوں جوڑ رہے ہیں، مگر اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کے احترام کی جب جب بات آئے گی تو امیر المومنین کے احترام کی بات ضرور آئے گی.
یا علی اللهم صل علی محمد وعلى محمد.
اور اس کے بعد چھٹے امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مومن کا احترام اس گھر سے زیادہ ہے. تو ایک شخص آیا، اور ایسے افراد ہر دور میں ہوتے ہیں، اس دور میں بھی ہیں. پوچھا یہ اپنا رسول اللہ سمجھ نہیں آیا. جو ابن رسول اللہ جو امام معصوم کے ایک قول کو سمجھنے کی حیثیت نہ رکھتا ہو، نہیں سمجھ میں آیا، مولا نے کہا فکر نہ کر ہم ہیں سمجھانے والے. اور مولا نے پھر ارشاد فرمایا اور مولا نے بیان کیا افضل من حرمت ھذا البیت. مولا اب میں چلیں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک جملہ سن لیجیے انشاءاللہ پھر باقی بیان کر لیں انشاءاللہ. چڑھے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ گھر کہ جو گھر بہت افضلیت رکھتا ہے مگر ایک مومن اس کا مقام اس کا احترام اس گھر سے بھی زیادہ ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک مومن، اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں ہے، امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے ارشاد فرمایا اگر یہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اگر ھذہ الجبال، مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے پاس پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، پہاڑوں کی وادیاں ہیں. چھٹے امام علیہ السلام نے پہاڑوں کی جانب اشارہ کر کے عرض فرمایا کہ اگر ایک مومن ان پہاڑوں کو یہ کہہ کر پکارے اقبلی تو اقبلت، اگر پکار لے تو وہ پہاڑ اس کی طرف آ جائیں گے. صحابی کہتا ہے کہ مولا نے مجھے ابھی ارشاد فرمایا کہ اگر مومن کہہ دے پہاڑ کو کہ آ جا تو وہ آ جائے گا. ابھی مولا کا جملہ ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے پہاڑ کو دیکھا کہ وہ چل کر چھٹے امام علیہ السلام کے قدموں میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا، الا رسلی کی ما ارد کی، اپنے مقام پر واپس پلٹ جا، میں نے ابھی تیرا ارادہ نہیں کیا ہے، میں تو ابھی صرف اسے سمجھا رہا ہوں کہ مومن کا مقام یہ ہے کہ اگر کہہ دے تو آ جائے. یہ مومن ہے. یہ مومن ہوتا ہے کہ اگر کہہ دے تو پہاڑ کو تو آ جائے. وہ مومنوں کا امام ہوتا ہے کہ اگر ارادہ بھی کر لے تو پہاڑ آ جائے قدموں میں. بس عزیزان محترم, جن ہستیوں کا یہ مقام تھا, جن ہستیوں پر ایمان رکھنے کی بدولت ایک مومن صاحب احترام بنا, قابل احترام بنا, انہی مومنین, انہی ائمہ اور انہی اہل بیت کے گھرانوں کے احترام کو تار تار کیا گیا. اور اس فضیلت کرامت کے گھرانے پر جہاں جس گھر میں آیتیں نازل ہوئیں ان گھروں پر مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے. فرش پر بیٹھ کر مولا کا ذکر سننے والوں, زہرا کی دعائیں تمہارے شامل حال ہوتی ہیں. گزارش کی گئی ہے کہ اس بی بی کے مصائب پڑھنے ہیں کہ جس کو حسین نے اپنی نماز تہجد میں پروردگار عالم سے دعائیں کر کر کے مانگا. اس وقت اہل حرم کا قافلہ کربلا سے کوفہ کے راستے کو طے کر چکا اور کوفہ سے شام کے درمیان کی منزلیں ہیں. کیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے جانتے ہیں عزیزو؟ نوک نیزہ پر شہداء کے سر ہیں, سرہائے شہداء آگے آگے ہیں, بیمار امام ساربان ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توک ہے مولا کے, اور بے ردا بیبیاں ہیں کہ جو بے کجاوا اونٹوں پر ساتھ ساتھ کربلا سے کوفہ اور شام کی منزلوں پر ہیں. اور راستے میں کتنے ایسے بچے تھے کہ جو اونٹوں سے گر گر کر اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو کر شہید ہو گئے. ایک ظلم سن لیجئے, بہت روئیں گے اگر آپ نے در کر لیا. سروں کو یہ قافلہ چلتا تھا, رات ہوتی تھی, کسی ایک مقام پر منزل کرتا تھا, پڑاؤ ڈالتا تھا, وہاں پر رات گزارتا تھا, اور جب صبح ہوتی تھی تو یہ قافلہ مزید اپنے سفر کو آگے بڑھاتا تھا. تو ہر رات ہوتا کیا تھا, جتنے سر نوک نیزہ پہ ہوتے تھے انہیں ان سروں کو نوک نیزہ سے اتارا جاتا تھا. اور اگلے دن صبح جب یہ قافلہ آگے روانہ ہوتا تھا تو کٹے ہوئے سروں کو دوبارہ نیزے کی انیوں میں گھونپا جاتا تھا. پھر رات آتی تھی, پھر سر اتارے جاتے تھے, پھر صبح آتی تھی, پھر یہ سر نوک نیزہ میں گاڑے جاتے تھے. عزیزو ایک ہی جملہ ہے, سروں کو کاٹا گیا ایک بار, زخمی کیا گیا بار بار, مگر عزیزو ایک ایسا سر تھا کہ جو نوک نیزہ پر ٹکتا نہیں تھا. مولا سید سجاد سے پوچھا گیا کہ آقا یہ کس کا سر تھا؟ کہا یہ میرے غیور چچا ابو الفضل العباس کا سر تھا. کہا کا ماجرا کیا تھا؟ ارے جن بیبیوں کی رداؤں کا ضامن اور کفیل میرا مولا عباس تھا, جب جب یہ سر عباس کا نوک نیزہ پر آتا تھا, عباس کی نگاہوں کے سامنے بیبیوں کی بے ردا سر آ جاتے تھے, عباس کی غیرت برداشت نہ کر پاتی تھی, عباس کا سر نوک نیزہ سے زمین پر. ہاں عزیزو, مگر ان سروں کے ساتھ گستاخی سارے راستے میں ہوئی ہے, سارے راستے میں. کبھی ابن زیاد کے دربار میں مولا حسین کا کٹا ہوا سر تشت پر رکھا گیا اور اس کے ہاتھوں میں چھڑی تھی اور لبہائے حسین اور دندان مبارک کے حسین علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا. ایک صحابی رسول مجمع میں کھڑا تھا, بلند ہوا اور کہنے لگا ہے ابن زیاد خدا کا خوف کر, یہ وہی ہونٹ ہیں جنہیں رسول چوما کرتے تھے. مگر عزیزو ایک ایسی بچی ہے کہ جو اس سر کو اپنی گود میں رکھ کے چوم رہی ہے. گستاخی کا معاملہ آپ نے سنا, اب احترام سنیے. یہ بچی کوئی اور نہیں ہے, یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. وقت آخر ہے شہزادی کا, اور رونا ایسا ہے بی بی کا کہ تھمتا نہیں ہے. کہا گیا کہ جاؤ اس بچی کو لے جا کر اس کے باپ کا سر پہنچا دو. بی بی نے, اب میں بہت مختصر کر رہا ہوں, بی بی کے زانو پر سر حسین کا آ کر رکنا, بی بی کا سر, بی بی کا اپنے بابا کو بلانا, سر حسین کا آ کر زانو سکینہ پر رکنا, اور بی بی کا ایک مرتبہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد بی بی نے اب دیکھا ہے اپنے بابا کے سر کو, اپنے بابا کے کٹے سر کو دیکھتی ہیں, کہتی ہیں بابا یہ آپ کی پیشانی کو کس نے زخمی کر دیا, ارے بابا یہ آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے رنگین کر دیا, ارے بابا یہ آپ کے رخساروں پر خون کیسا ہے بابا, ارے بابا دیکھیے بابا صرف آپ کے رخسار سرخ نہیں ہے, یہ سکینہ, آپ اپنی سکینہ کو دیکھیے, سکینہ کے چہرے پر رخساروں پر تماچوں کے نشان, ارے بابا دیکھیے کانوں سے لین نے گوشواروں کو چھینا ہے, تماچے مارے ہیں, کبھی تازیانے مارے ہیں, پانی دکھا دکھا کر گرایا ہے مگر پلایا نہ تھا, ارے بابا جانتے ہو آپ کی سکینہ کو پشت ناکا پر رسیوں سے کس کر, یہ جملے تھے. بچی بابا کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر, لبوں پر اپنے لب رکھ کر اپنے مصائب سناتے سناتے, وہ بچی کے جس کا گریہ ابھی تک نہ تھما تھا, سکینہ کا گریہ رکا. زینب کبریٰ نے سکینہ کا شانہ ہلایا, کچھ نہ کہا, بس اتنا پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے جسے وطن جانے کا بڑا ارمان تھا, اب وہ سکینہ قیامت تک زندہ.
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أن منقلب ينقلبون.
پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما, بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں سیرت ائمہ اہل بیت علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اپنی حجت زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں امام کے آوان میں شمار فرما. ماتم حسین, یا حسین.